حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات بجمع الله اللهم صل على محمد آل محمد. پروردگار قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. بہرحال ان ایام میں جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہر گوشے کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، یعنی اس بات پر یہ چیز سٹیمپ کرتی ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. اگر تو ہم کسی مردہ کا ذکر کرتے ہوتے تو کوئی بھی انسان کسی مردہ کا ذکر نہیں کرتا. آپ کے سامنے ہماری عام لائف کے اندر کوئی شخص اگر اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ آپ کا مہمان ہے اور چلا جاتا ہے جہاں سے آیا ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا شخص تھا، تھوڑے دن ہمارے درمیان میں رہا. اسی طرح جو شخص ہماری زندگی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مگر جس کو قرآن زندہ کہہ دے اس کو پوری دنیا جتنی کوشش کر لے مٹانے کی انہیں نہیں مٹا سکتی. دیکھیں، سب سے پہلے کیونکہ دیکھیں مکتب اسلام، مکتب تشیع، مکتب امام حسین مکتب قرآنی ہے. امام حسین نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو قرآن کے مقابلے پہ ہو، بلکہ عین قرآن کام کیا. خوب، یہ امام حسین نے نہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا نے حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بھار، یعنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، اور جو ان دونوں کو تھامگے گا وہ حوض کوثر میں مجھے جا کے ملے گا. یعنی اب جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کرتے ہیں، یعنی جو اہل بیت کرتے ہیں وہی قرآن نے کہا ہے. یعنی امام حسین کا مقصد، دیکھیں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر، ظاہر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ سیکھ کر یہاں سے جانا ہے. کربلا راہ ہدایت ہے. کیسے ہدایت ہے؟ کہ دیکھیں، جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے ہم ہدایت نہیں پا سکتے. اگر ہم بولیں گے نہیں ہم ذکر اہل بیت کرتے رہیں اور زندگی کے اندر ہماری قرآن نہ ہو، تو یہ بالکل متضاد، یعنی اپوزٹ بات ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ذکر اہل بیت کریں اور قرآن نہ ہو. یعنی یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کو الگ سامنے قرآن. نہیں، ہم یا تو پھر اہل بیت کو نہیں سمجھے یا پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھے. میسب ابن تمار کو خلیفت وقت نے کہا کہ علی کی مدح کرنا چھوڑ دو, تو میسم نے کیا جواب دیا تھا؟ میسم نے کہا کہ کیا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ یعنی یہ نہیں کہا یا علی, یعنی یہ نہیں کہا کہ کہنے قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں میں, عین قرآن ہے. جنگ جمل میں مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ تم ان خالی ڈبوں کو جو نیزوں میں اٹھائے ہیں اور قرآن سمجھ کر تم کہاں گمراہ ہو رہے ہو, ارے میں ناطق قرآن ہوں, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. یعنی آج اگر ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں عمل کرنا, تو پھر اہل بیت کو ویسے سمجھیں جیسے قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن کیا کہا ہے, قرآن کہاں ہے, قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم تو قرآن کھولتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, جب کسی مردے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو بخشنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں, مگر وہ قرآن جو زندوں کو ہدایت نہیں دے پا رہا وہ مردے کو کیا کرے گا؟ بھائی پہلے ہم تو ہدایت پائیں, پھر اس کو کچھ ثواب لے کے جائیں. ہمیں ہدایت پانی. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, کہ شک نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. خود متقین کون ہے؟ کل میں نے آپ کے نزدیک تقویٰ کی پہلی سٹیج بیان کی کہ جب تک ہم متقی نہیں بنیں گے قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا, قرآن نہیں دے گا. شرط ہے ہر چیز کی, ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے. دنیا آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس. اب آپ سردی کا موسم ہے, گھر سے باہر نکل لیں بغیر جیکٹ, بغیر جمپر, بغیر کیپ کے, کیوں؟ شرائط زمانی نے یہ آپ کو قید کر دیا ہے کہ یہ لباس پہننا پڑے گا. خوب شرائط ہیں ہر چیز کے, مکان کے شرائط ہیں. اس مکان کی کیا شرط ہے؟ 7:15 سے لے کے مجلس شروع ہوگی اور اتنے بجے ختم ہونی ہے, کیونکہ اس مکان کو اتنی دیر کے لیے رکھا گیا ہے. تو قرآن میں ہدایت کی قرآن شرط لگا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کر جاؤ, ہدایت تمہارے پاس خود چلی آئے گی. ہدایت تو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن جاویداں معجزہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی قبلہ معجزہ سنائیں, وہ معجزے کی بات کریں. خوب قرآن کی آیتیں عین معجزہ ہیں. آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل تو کریں, آپ پڑھیں تو صحیح, آپ اپنی صبح شام قرآنی کریں, پھر دیکھیں آپ کو اگر آپ کے وقت کا امام سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں گلا دیجئے گا. بھائی امام جب آئیں گے تو ہوگا کیا؟ بھائی امام جب آئیں گے تو آپ بتائیں گے سیکولر سسٹم لائیں گے, سوشل سسٹم لائیں گے؟ نہیں, مارکس کی تھیوری تو نہیں اپلائی کریں گے امام زمانہ آ کے. امام زمانہ کمیونزم کی تھیوری تو نہیں اپلائی کریں گے. کیا اپلائی کریں گے؟ قرآن. تو جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا وہ کیا کریں گے؟ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ باتیں مجلس میں سنتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو یہ درسوں میں باتیں ہی نہیں سنی, ہمیں تو یہ مجالس میں بتایا ہی نہیں گیا. تو پھر آپ بولیں گے امام زمانہ کوئی نیا مذہب لے کر آ گئے ہیں. اور یہ ہوگا, روایات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ ریپیل کریں گے, لوگ بولیں گے یہ کون ہے. جیسے آج آپ کو بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی مولانا آ کر تبلیغ کی باتیں شروع کر دے آپ کو اور یہ کر دے, تو آپ کو کہتے ہیں ہمارے تو ابا اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں, ہمارے تو گاؤں میں یہی ہوتا تھا, ہمارے تو گھروں میں یہی ہوتا تھا, ہمارے تو شہروں میں یہی ہوتا تھا. وی آر ناٹ ڈوئنگ نیو تھنگز, اٹس اولڈ تھنگز. ہمارے ماں باپ یہی کرتے تھے مولانا صاحب, یہ آپ آ کر ہمیں نئی بات بتا رہے ہیں. نہیں بھائی, ہم اے نہیں قرآن آپ کو بتا رہے ہیں. اصل میں قرآن آپ سے دور کر دیا گیا ہے, قرآن آپ سے دور کر دیا گیا ہے. قرآن ہدایت ہے, قرآن کو زندگی میں شامل کریں. قرآن بتاتا ہے کہ ایک مرد مومن کیسا ہوتا ہے. آئے سورہ مومنون کی تلاوت کریں. پروردگار کیا کہتا ہے؟ مومن کی نشانیوں کو گناتا ہے. صلاتہم خاشعون, یہ اپنی نمازوں میں خوف رکھتے ہیں, خوف رکھتے ہیں. دوسری جگہ قرآن میں روایت کرتے ہیں بسم اللہ, ارا آیت الذی یکذب بالدین, یہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. تعامل مسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. فویل للمم, اور حیف ان پر جو نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں. عزیزان محترم, آئے ہم اپنی دیکھیں, یہ کرائیٹیریا ڈیفائنڈ ہے قرآن میں, اہل بیت نے وہی کیا ہے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل علی محمد وآل محمد. برائے اللهم صل على حماد والے. اپنے آخری ایام میں امام نے کیا وصیت کی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں وصیت سناؤں، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہا مولا میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کیجئے، سفر پہ جاؤں نہ جاؤں. امام نے استخارہ کیا، استخارہ بد آیا یعنی منع آیا. خوب چلا گیا وہ سفر پہ، سفر پہ دیکھا اس نے بہت کمایا، بہت تجارت اچھی ہوئی. آیا مولا کی خدمت میں، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ ٹھیک نہیں ہے مگر مجھے تو بڑا پروفٹ ہوا. تو امام نے اسے کہا کہ فلانی جگہ فلانے روز تم بہت تھکے ہوئے تھے، تم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا اور سو گئے، صبح تم سے اٹھا نہیں گیا اور تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب تم پوری دنیا کے خزانے جمع کر لو، تم اس ایک نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، ہم بہت آسان لیتے ہیں، نماز پانچ وقت کی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، کام ہو رہا ہے. نہیں، یعنی آپ دنیا کو آخرت پہ بیچ رہے ہیں. روایت ہے ازواج رسول خدا سے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا ہم نے نبی کے چہرے کے رنگ کو تغیر کرتے ہوئے، چینج ہوتے ہوئے پایا ہے. یعنی جیسے ہی اذان نماز ہوتی تھی حالت بدلنا شروع ہو جاتی تھی، نماز کی طرف چلے جاتے تھے. کیوں نماز کی طرف جاتے تھے؟ آخر کیا ہے نماز میں؟ دیکھیں عزیزان محترم، وصیت امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. امام نے اپنے وقت شہادت اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لا تنالو شفاعتنا، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں، یہ کہا کہ جو نماز کو ہلکا ہلکا سمجھنا کیا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی باتوں میں مصروف ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، میچ دیکھ رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. نہیں نہیں ابھی ایک اوور ہو جانے دو، بعد میں پڑھیں گے. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی میں ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ چیز مہم ہے، وہ چیز ہلکی ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. عزیزان محترم، اپنی نمازوں کو مضبوط کریں. انسان مرکب ہے، یعنی کمبینیشن ہے انسان دو چیزوں کا، ایک میٹر مادہ، دوسری سول روح. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا، کمبینیشن ہے دونوں کا، دونوں کی ریکوائرمنٹ ہیں. آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، آپ میڈیسنز لیتے ہیں، ملٹی وٹامن لیتے ہیں، دن میں آپ کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی، کام نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. تو آپ کو ضروری ہے کہ ایکسٹرا باہر سے ایک انرجی ٹیک کرنی ہے باڈی کے لیے. خوب، روح سول اس کی بھی تو خوراک ہے، تو خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اس کو انرجی کہاں سے دیں گے آپ؟ اس کی انرجی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نماز ایک اس کی انرجی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک فورس ہے جو کہ آ کر ہماری روح میں داخل ہو کر ہماری روح کو طاقتور کرتی ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو روح گمراہ، روح دیکھیں، روح کی اس کو ریکوائرمنٹ چاہیے. اگر آپ اس کو صحیح نہیں دیں گے، یہ جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، پتہ نہیں کون سی موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے یا روح کون سی ہے. نہیں عزیزان محترم، وہ ایک الگ بحث ہے فقہی کہ حلال موسیقی کون سی ہے اور حرام موسیقی، فقہی بحث ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن روح کی غذا وہی بنائے گا جس نے روح کو خلق کیا ہے. روح امر ربی، روح جو ہے وہ خدا کا امر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کس چیز جائے گی، کون سی چیز پلٹے گی اس کی طرف، کس چیز نے حساب دینا ہے؟ بدن تو تحمل نہیں کر سکتا کوئی تکلیف کو، بدن اگر ایک دفعہ جل جائے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ ہمیں جہنم کی آگ دیکھنی پڑے, لیکن بدن ایک دفعہ جل جائے تو دوبارہ ہوگا نہیں. روح کیونکہ ہوگی بار بار, بدن جلتا رہے گا بنتا رہے گا, جلتا رہے گا بنتا رہے گا. روح نے بیئر کرنی ہے ساری تکالیف. اپنی روح کو بلند کیجیے, یہ ایام روح کو بلند کرنے کے لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بزرگ روحوں کو کربلا میں جمع کیا, آج ہم انہی روحوں سے مدد لے رہے ہیں. عزیزان محترم, علماء کی زندگی, آیت اللہ نخود کی اسفانی کہ جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا, حرم ظاہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے اندر عبادت کیا کرتے تھے, سردی کا موسم ہے, خدام کو کہا کہ میں چھت پر نماز پڑھنے جا رہا ہوں, صبح فجر میں دروازہ چھت کا کھول دینا, میں آ جاؤں گا. وہ گیا, اوپر گئے, انہوں نے دروازہ بند کر دیا, خدام سو گیا, سوتا رہ گیا. صبح جب اٹھا اس نے دیکھا کہ برف پڑی ہوئی ہے, پریشان ہوا کہ میں نے تو دروازہ بند کیا ہوا تھا. ایک دم دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا اوپر گیا تو دیکھا آیت اللہ رکوع کی حالت میں ہے اور 2 فٹ برف کمر پر جمی ہوئی ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم, یعنی اس عشق کی گرمی نے بہار کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا. عزیزان محترم, یہ کہانیاں نہیں ہیں, اٹس ناٹ فکشن, یہ حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے. یہ عبادت, یہ نفس کو اپنے کنٹرول کر کر خدا کی بارگاہ میں, جو شخص حقیقی خدا سے محبت کرتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. خود جوانوں کو میں زیادہ بہتر مثال دیتا ہوں, ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا معشوق دروازہ کب کھولے گا, وہ اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے. لیلہ مجنوں عرفا تمثیل استعمال کرتے ہیں کہ مجنوں لیلہ کو ڈھونڈنے اس کے شہر گیا تو پوچھا کسی سے کہ لیلہ کا گھر کہاں ہے, تو اس نے پوچھا تم کون ہو, کہا کہ میں مجنوں, کہہ رہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, تمہیں خود خوشبو آ جانی چاہیے. خلاصہ گھر پہنچا, کھٹکھٹ آیا, نوک کیا, اندر سے آواز آئی کون, تو مجنوں نے کہا کہ میں, تو جواب آیا ابھی تک میں ہی ہو, چلا گیا. پھر کئی سال بعد واپس آیا, پھر کھٹکھٹایا کون, کہا تم, یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیا. بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں نہ ہی تو ہووے, میں چلا راہواں تو ہووے, میں بولا گلا تو ہووے, میں نہ ہی تو ہووے. یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا. کربلا فنا کا درس ہے عزیزان محترم. کربلا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وی کین گیدر اینڈ ٹاک اینڈ لیفٹ, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کربلا, کربلا نے امام حسین نے پوری دنیا کو تبدیل کر لیا. آپ کے سامنے دیکھیں, آپ ہر کسی کے عشق کا کعبہ اس ٹائم کربلا ہے, عشق کا کعبہ کربلا ہے. امام حسین نے وہ کام کیا. ایک شخص شیخ مفید سے یا بہت بڑے علماء سے, دونوں میں سے کسی ایک سے واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کوفہ میں کھڑے ہو کے, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی آخر امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جو ایک قدم بڑھائے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, اتنے اس کو مستحب حج کا ثواب مل جائے گا. تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں ایسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا, ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا, عربی گھوڑے سوار. اس نے بولا شیخ کیا مسئلہ ہے, کہا میں اس پریشانی میں ہوں. تو اس جوان گھوڑے سوار نے شیخ کو ایک مسئلہ بتایا, اس کا جواب کہا کہ ایک جگہ پہ بادشاہ ہے, بادشاہ تھا, اپنے لشکر کے ساتھ وہ شکار لڑنے گیا, اپنے لشکر یعنی اپنی فورس سے الگ ہو گیا, کھو گیا جنگل میں. جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ پر پرانا ٹوٹا پھوٹا خیمہ لگا ہوا ہے. جب خیمہ لگا ہوا ہے تو دیکھا ایک بڑھیا سی عورت ہے, تو اس کو کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں. تو اس نے بولا کہ آئیے بیٹھیے, میں کیا کر سکتی ہوں. तो उसने कहा कि मेरा बेटा आ जाए तो हम आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे पास इस टाइम और तो कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं आपके। तो उसके पास सिर्फ एक दुम्बा था, यानी एक गोट थी, उसको कुर्बान किया और अपने बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। थोड़ी देर में बादशाह का लश्कर जो है वो पहुंच गया, बादशाह को लेके जाने लगे। बादशाह ने कहा इस बुढ़िया को भी दरबार लेके चलो, गौर से सुनिएगा। दरबार लेके गए, अपने जो वज़रा थे दरबार में उनसे पूछा कि मैं इसके पास गया, इसने ये मुझे खिदमत की, तो अब इसको मैं क्या इनाम दूं। किसी ने बोला 100 भेड़े दे दें, 100 गोट दे दें। किसी ने कहा नहीं ये कम है। कहा ऊंट दे दें, ये दे दें, जमीनें दे दें। कहा नहीं ये भी कम है। बात चलते चलते यहां तक आई कि अपनी आधी मुमलिकत यानी अपना आधा मुल्क इसको दे दें। तो बादशाह कहता है नहीं ये भी कम है। तो फिर किसी ने कहा कि फिर बादशाह सलामत तो पूरी हुकूमत देंगे क्या। कहा यह भी कम है। कहा कैसे, कैसे जब मैं इसके पास गया था तो मैं बादशाह था, यह रियाया थी, अब रियाया के पास जो कुछ था उसने दे दिया, मैं बादशाह हूं, मेरे पास जो कुछ है फिर भी मैं इसके मुकाबले में नहीं आ सकता, मुझे इसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो उस जवान ने कहा ए शेख, इमाम हुसैन के पास 18 साल का जवान था, अल्लाह को दे दिया, 6 माह का बच्चा था, अल्लाह को दे दिया, कड़ियल जवान भाई था, अल्लाह को दे दिया, जो कुछ हुसैन के पास था हुसैन ने अल्लाह को दे दिया, अब अल्लाह के पास पूरी खुदाई में जो कुछ है वो हुसैन का है। अजीजाने मद जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یعنی یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ عاشقوں کی طرح قدم با قدم بڑھائے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ خدا نے سب کو ان کی طرف روانہ کیا ہوا ہے۔ ایک شخص اس زمانے میں وہاں پر کیا تھا، کاروان کو ڈاکے ڈالتا تھا، چوری کرتا تھا، بیٹھا ہوا راہ کربلا میں کہ کسی کاروان کا میں انتظار کرتا ہوں، اچانک سے آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ روزے محشر ہے، مجھے گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اچانک سے آواز آئی اس کو چھوڑ دو، اسے جنت میں بھیج دو۔ تو کہا کہ کیوں، اس کے تو اعمال اچھے نہیں تھے، یہ تو لوگوں کو تکلیف کرتا تھا، دیتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ کہا نہیں، اس کے سر پر خاک ہے زائرین امام حسین کی، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کاروان جو زیارت پہ جا رہا تھا اس کی دھول اس کے اوپر تھی۔ تبدیل ہو گیا اپنی زندگی کا۔ عزیزان محترم، اتنا بڑا کام امام حسین نے کیا ہے، لیکن ہم صرف جنت لے کر چلے جائیں اور اس مقصد کو بھول جائیں جس کے لیے امام حسین نے یہ قربانی دی۔ سوال ہے اپنے آپ سے کریں، مطلب میں کسی کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں، نہیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو خود بچائے۔ قرآن کہتا ہے، واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو نماز اور صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ صبر پہ میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا، مگر نماز، کیونکہ نماز ایک مہم فریضہ ہے کہ امام حسین نے پورے اس سفر کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز کو ترک نہیں کیا۔ اس لیے ایک بہت بڑے عالم نے کہا ہے کہ وضو کی حالت میں مجالس میں اور جلوسوں میں شرکت کیا کرو، کہ جب جیسا ہی وقت نماز ہو فوراً نماز کو برپا کرو، دکھاؤ دنیا کو کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی ہے۔ تضاد پیدا نہ کریں جن لوگوں نے تضاد اور مقابلہ پیدا کر دیا ہے، یا حسین کو نہیں سمجھے یا نماز کو نہیں سمجھے۔ عین قرآن ہے امام حسین، عین قرآن ہے، قرآن سے ثابت کریں کہ امام حسین نے جو کام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو، عدالت کو قائم کرو۔ امام حسین نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ حسینیت صرف ایک فکر نہیں ہے، حسینیت کوئی گروہ نہیں ہے، کربلا تاریخ کی صرف واقعہ نہیں ہے، کربلا دنیا کے خطے کے اندر کوئی ایک جگہ نہیں ہے. کربلا نے ایک آئیڈیولوجی دی ہے, ایک نظریہ دیا ہے, ایک طرز تفکر دیا ہے, ایک ڈاکٹرائن ہے کربلا. آج جو بھی اس کو صحیح طرح سمجھے گا وہ اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا یزیدیت کا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے ظلم کا مقابلہ نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے عدالت کی بات نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزیدیت میں کیا تھا؟ یزیدیت کا نظام کیا تھا؟ ظلم, فساد, دین میں بدعت, انکار کر دینا وحی کا, رسول کے منبر سے حرام کو حلال کر دینا. خب آج معاشرے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مگر آج یزیدیت اور استکبار آپ کو نظر نہیں آتا. تو آج حسین کے ماننے والے اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ یزیدیت جب سوسائٹی میں ہوتی ہے اپلائی تو کیا کرتی ہے؟ معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہے, انحطاط پیدا کرتی ہے. نمازیں پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نمازی ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, مگر دین سے دور ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے, زمانے میں روزے بھی رکھتے تھے, مگر اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا ہے. آج آپ کے سامنے ہے وہ جو ریلیجن اس وقت یزیدیت کا تھا, آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں. اور اگر آج ہم جو کہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اگر صحیح ریلیجن کو پیش نہیں کریں گے تو آج آپ دنیا کو اسلام کا چہرہ کیا دکھائیں گے؟ آج اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ میرا کردار کیسا ہے؟ جب آپ کسی نان مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, آپ کا اس وقت اس سے ایکسکیوز کر نماز پڑھ لینا اس کے دل پر یہ سٹیم کرے گا کہ یہ اپنے ریلیجن میں اسٹرانگ ہے, یہ اپنے ریلیجن میں اسٹرانگ ہے. ٹیوب میں ٹریول کر رہے ہیں آپ, کوئی بوڑھا شخص چاہے وہ افریقن ہو چاہے وہ برٹش ہو آ جائے, آپ جوان کا کھڑے ہو جانا, بیٹھ جانا, وہ آپ کے ریلیجن کو سلام کرے گا کیونکہ وہ مکتب ہے کہ جو اس طرح تربیت کر رہا ہے. آپ اپنی تربیت کیجئے, آپ امبیسیڈر ہیں اسلام کے. میں نے پہلے بھی عرض کیا حسینیت آسان نہیں ہے, صرف سن کر اٹھ کر چلے جانا حسینیت نہیں ہے. اپنی صفوں کو, اپنی عبادتوں کو مضبوط کیجئے. امام حسین کے ماننے والے اپنی عبادت میں بہت محکم ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں قرآن کی آیت پر یقین کرنا مہم ہے. آپ اپنی زندگی میں مشکل میں دیکھیں کیا ہم نماز سے مدد مانگتے ہیں؟ روایت ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, مولا کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں دو رکعت نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مولا روایت ہے, مولا کہتے تھے کہ میں یہ کام ہم کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے ہیں. کوئی مشکل آتی ہے ہم نماز سے اور روزے سے مدد مانگتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں. نہیں تو پھر دیکھیں بات وہی ہے, میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ روز آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہ نہیں کرتے. نہیں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں درس حسینی یہی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم کچھ فکر کریں اپنے بارے میں, ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں کہ یہ جو ہمارے پاس امانت ہے کل ہم نے امام زمانہ کو دینی ہے. کیسے دیں گے آپ اس امانت کو امام زمانہ کو کہ جس نے قرآن کی, جس سنڈے اسکول میں بھیج دینا ذمہ داری آپ کی ختم نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ بولے نہیں ہم تو سنڈے اسکول میں بھیج دیتے ہیں, قرآن پڑھنے چلا تھا. گھر میں کیا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں آپ بچے کو لینے, نہیں بیٹا میوزک نہیں سننا اور آپ سٹار پلس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو. آپ بچے کو بولیں بیٹا یہ نہیں کرنا اور آپ بیٹھے ہوئے یہ کرتے ہو. آپ بچے بولے جھوٹ نہیں بولنا لیکن آپ فون پہ بول رہے ہو نہیں سوری میں تو یہاں گھر پہ ہوں ہی نہیں, میں تو کہیں اور ہوں. یعنی آپ کا عمل خود ریفلیکٹ ہو رہا ہے. آپ بچے کو سوتے وقت رائم سناتے ہیں یا نادے علی سناتے ہیں؟ آپ اس کو اٹھ کر سب سے پہلے نعمت دن کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یا گڈ مارننگ بولتے ہیں؟ کلچر سے کانفلکٹ نہیں ہے, چیزیں سیکھنی چاہیے, اچھی بات ہے, بٹ آپ اس کی جو بیس ہے, اس کی جو اساس ہے, وہ آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں؟ آپ خود اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ کا بچہ کل کو آپ کی ریسپیکٹ کرے گا؟ آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، ان کی مشکلات میں کتنا حل کرتے ہیں جو دوسرے ملک میں اگر ہیں. کل کو یہ بچے کو آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، جو آپ کر رہے ہیں یہ سیکھ رہا ہے. آپ بولیں گا نہیں تو سنڈے اسکول میں جو ٹیچر ہیں سکھاتے ہی کچھ نہیں ہے. کل مجھے ایک ٹیچر نے بولا کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہنے لگے کہ وہ آپ کیا سکھاتے ہیں، میرے بچے کو تو نادیل ہی نہیں آتی. اس نے بولا ہم نادیل ہیں، فقہ اصول کلام سکھاتے، نادیل ہی تو آپ کا کام ہے گھر میں سکھانا بچے کا، سکھائیں اس کو. مشکل یہ ہے کہ ہمیں خود کچھ نہیں آتا، ہم سکھائیں گے کیا؟ ہم تو اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں نا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ظاہر میں ایک لیبل لگا لیا ہے، اندر سے ہم مشکلات میں ہیں. ہمیں اپنی طرف، میں جسے بھی ملتا ہوں اکثر، یہ مجھے تھوڑے دن ہی ہوئے آئے ہوئے، لیکن میں خیر میں ویسٹ سوسائٹی کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں آغا بچوں کا کیا کریں، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بڑے مسائل ہیں. میں کہا قبلہ اپنی تو پہلے تربیت کر لیں، بچوں کی تربیت خود ہو جائے گی. یہ میں نے خود نہیں کہا، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس کہ رسول خدا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، کب شروع کریں؟ کہا اپنے شادی کے 20 سال پہلے سے اپنے بچے کی تربیت کرو. یعنی گویا پہلے اپنی تربیت کرو، خود بخود تمہارے تربیت یافتہ مکتب میں جب بچہ پروان چڑھے گا تو خود بات تربیت ہوگا. عزیزان محترم، گھر کو سب سے، گھر سب سے بڑی درس کا ہے. آپ اور میں وقت نماز پڑھتے ہیں، بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاپی کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو اللہ اکبر، بچہ خود آ جائے گا. ماں حجاب کرتی ہے، بچی خود حجاب کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ بچی آپ کی جوان ہو گئی، او ہو اب تو یہ جوان ہو گئی ہے، حجاب نہیں کرتی، یہ پرابلم ہے، اس کے یہ دوست ہیں، اس کے یہ فرینڈز ہیں. آپ نے اس کو تربیت دینی تھی جب تربیت کا وقت تھا، اب موقع نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی. کیسے دیں گے جوان بیٹے کو علی اکبر کی طرح وقت کے امام کو، کیسے دیں گے؟ بس تفکر تو کریں. دیکھیں کتنے سال ہو گئے، خاص طور پہ جو لوگ آپ کے مڈل ایج بیٹھے ہوئے، میں جوانوں کو نہیں کہہ رہا، مطلب میں اپنے آپ کو دیکھوں، 40s کے نیئر ہوں میں. اب کچھ لوگ بولیں گے لگتے نہیں ہیں 40s کے، 40s کے نیئر ہوں، ٹھیک ہے. زندگی میں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا تو مجلس 14-15 سال، پہلے بچہ تھوڑا بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، 14 سال، ٹھیک ہے، 14 سال سے لے کے آپ نے 20 سال کر لیں. آپ 20 سال سے انسان باہوش مجلس میں آ رہا ہے، 20 سال یعنی 20 محرم، 20 محرم میں کتنی مجلسیں ہوئی، یعنی ہر سال 2 مہینے مجلس ہیں. چلے ساری نہیں سنتا، 30 تو سنتا ہے، چلے ساری پھر بھی نہیں سنتا، 10 تو سنتا ہے، 10 مجلس سنتا ہے. 10 کو آپ 20 سے ملٹیپلائی کریں، کتنی مجلسیں ہو گئی، 200 مجلسیں. 200 مجلسیں سننے کے بعد جبکہ میری عقل بڑھ رہی ہے، میرا شعور بڑھ رہا ہے، میری پرسپشن بڑھ رہی ہے، میری نالج بڑھ رہی ہے، چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، 200 مجلسیں گزرنے کے بعد میری زندگی میں، میری زندگی میں ابھی تک علی اکبر رول ماڈل نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں ہے میری زندگی میں رول ماڈل؟ وجہ کیا ہے؟ میں میسج غلط لے رہا ہوں یا میں غلط جگہ سن رہا ہوں؟ آج آپ بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کا رول ماڈل کیا ہے، بین 10، اسپائڈر مین. کیوں؟ اب کسی سے کہو تو وہ نراہ، آغا آپ بہت سخت لیتے ہیں. آغا سخت نہیں ہے، روایت ہے چھٹے امام کی، اگر تم اپنے بچوں تک نہیں پہنچے تو ایک اور گروہ تمہارے بچوں کو لے جائے گا، لے جائے گا. لے گیا، آج خوش ہوتے ہیں لوگ، دیکھیں میرے بیٹے اسپائڈر مین کپڑے پہنے ہوئے، دیکھیں آپ اس کو، دیکھیں اس کا بیک اسپائڈر مین کا، دے ورک، انہوں نے کام کیا ہے، $1,000,000 خرچ کر کر وہ صرف اینیمیشن نہیں بنا رہے ہیں، وہ پہلے سینما فلم بناتے ہیں، پھر اینیمیشن بناتے ہیں، پھر گیمز بناتے ہیں، پھر اس کی پروڈکٹ معاشرے میں ان کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کا بچہ سڑکوں میں لگتا ہے، اس کو سوائے ان چیزوں کے کچھ اور نظر نہیں آتا. پریشان ہیں لوگ. اور یہ کریکٹر کون ہے، یہ کیسے کریکٹر ہیں؟ اسپائڈر مین کون ہے؟ مرد عنکبوتی. قرآن سورہ عنکبوت، پروردگار قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے، اور اسپائڈر مین کیا ہے، سب سے سٹرونگ ہے، قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ، اور ہم بڑے شوق سے، وہ یوں ہاتھ کرتا ہے پوری دنیا پکڑ لیتا ہے، یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، بچہ یہی دیکھتا ہے نا، ہی از ویری اسٹرانگ، یہ تو جو کچھ چاہتا ہے کر لیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے کمزور جالا مکڑی کا ہے اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا. بچہ اس تخیل کے ساتھ آپ کا پروان چڑھ رہا ہے. یہ بھی زندگی میں کہتا ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی اسپائڈر مین آ کے کاٹے گا تو میرے پاس بھی کپڑے آ جائیں گے، میں بھی یہی کرنا شروع کر دوں گا. تخیل میں زندہ ہے. تخیل بری بات نہیں ہے، مگر خراب تخیل، جھوٹا تخیل بری بات ہے. فکشن برا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ یہ فکشن دیں کہ تم امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے تمہیں. روایات میں ہے، میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ میرے آخری حجت کے سپاہی ایسے ہوں گے کہ جو اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جو اپنا قدم بڑھائیں گے ایک قدم اپنی جگہ پر دوسرا مدینہ میں ہوگا. خوب یہ پوزیٹو فکشن ہے، یہ دے بچوں کو. مگر نہیں، ہم نے کیا کیا آقا؟ پھر وہی بات ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بہت مولانا ہمارا ساری انرجی کس پہ ویسٹ ہو رہی ہے. ایک مولوی فضائل نہیں پڑھتا، ایک مولوی تبلیغ کرتا رہتا ہے، ایک ادارہ ایسا ہے، ایک ادارہ ایسا ہے. تباہ ہو گئی نسل. امام حسین کے خون کو بیچ دیا ہے ہم لوگوں نے، وہ فکر ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے ادارے کی فکر ہے، کسی کو اپنی مجلس کی فکر ہے، کسی کو اپنے ممبر کی فکر ہے. ارے بھائی، کربلا میں 3 دن کا پیاسا زہرا کا لال شہید ہو گیا اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ بیٹھا ہوا گریا کر رہا ہے 1150 سال سے کہ شاید یہ حسین کے ماننے والے کبھی کسی کربلا میں کھڑے ہو جائیں تو میں ظہور کر جاؤں گا. نہیں، کیا ہے، ہم سننا ہے چلے جانا ہے. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. عزیزان محترم، دل خون کے آنسو روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے کہ زہرا کا لال تنہائی کے اندر ہے. یوسف زہرا ہے، آپ کو پتا ہے، روایت ہے کہ جب میری بیوی پر دروازہ گرا تھا تو سب سے پہلے جو صدا میری بیوی کی بلند ہوئی، یا مہدی، کیونکہ جانتی تھی بیوی کہ یہ مہدی ہی میرے ظلم کا بدلہ لے گا. عزیزان محترم، ہم کیوں دیر کر رہے ہیں، ہم کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں میری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ظہور کے اندر؟ کیونکہ میں اپنی روٹین میں مصروف ہوں. توڑیں سارے بیریئرز کو. عزیزان محترم، یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے. انا حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا گروہ ہے جو غالب آ کر رہے گا. خدا کا وعدہ ہے یہ. اللہ کے گروہ کے لیے کام کریں، اور جب تک میں اپنی تنہائی میں بندہ نہیں ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں جمع ہو کر جو ہے وہ باتیں کروں. جو شخص اپنی خلوت میں خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ جلوت میں بھی اچھا رہے گا. مگر ایک سب مل کر اگر آپ اچھے ہیں اور تنہائی میں آپ کیسے ہیں؟ بندگی یہی ہے. امام حسین یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تم تنہائی میں کمال پر پہنچو. بس عزیزان محترم، میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آیت اللہ قاضی طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی کشفیات، جبکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی جو لوگ نجف گئے ہیں وادی سلام میں، ان کا جو ہے وہ مرقد ہے. بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے علامہ طباطبائی کے استاد، آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد، ان سب بڑی شخصیات کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں میں نے کشف جو کیا عرفان میں تو دیکھا کہ رحمت کی جو وسعت ہے وہ امام حسین ہے، یعنی امام حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اب جو چاہتا ہے کچھ لینا، اسے امام حسین سے لینا پڑے گا. عزیزان محترم، آپ جو آتے ہیں، آپ کا وقت، آپ کا ٹائم، یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ کہیں سیکیور ہو رہا ہے. اور ویسے بھی، کیونکہ جیسے بھی ہم اس پر جو خرچ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، یہ پیسے آپ امام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی ادارے کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اس سینٹر کے اندر بھی کتنے مختلف قسم کے जो हैं वो कम्युनिटीज़ हैं, और बहरहाल हमारे दोस्त जवान मैंने देखा कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमें हर तरह की देखिए इनकी हर तरह जहाँ हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और सिर्फ हेल्प पैसे से नहीं होती है, पैसा भी देना है, आपने अपना टाइम भी दें, अपनी मशवरत भी दें। कि जैसे मुझे इन्होंने बताया कि अच्छा खासा जो है वो इनके ऊपर बिल्डिंग का जो है वो लोन है 150,000 pounds, तो कौन देगा? और जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसको क्या कहता है कि हम 70 से 1 दाने के 70 गुना उसको सवाब देंगे। तो बहरहाल वैसे तो आप डोनेशन देते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे दोस्तों ने कहा था कि वो प्रोग्राम के अंदर भी कोशिश करेंगे, तो सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए बहरहाल जितनी देर में आप दे रहे हैं तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इस्फहान में एक आलिम ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में क्या देखा, उससे पहले इस्फहान के अंदर जिस तरह से आपका इमाम बारगाह है वहां पे भी इमाम बारगाह था, तो जो जवान थे वो मातम किया करते थे, न्याज का इंतजाम किया करते थे। तो उन्होंने जो उनका स्पॉन्सर था जो पैसे देता था मुतवल्ली, उसको कहा कि इस साल खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, अखराजात थोड़े आजादारी के ज्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि कोई मसला नहीं है, जितने भी हो गए। कहा नहीं किबला थोड़े ज्यादा हो गए। तो उसने चेक साइन किया और दे दिया, कहा जितने भी खर्च हो गए आप लिखें और इस्तेमाल कर लें, दे दिया। वहां जो आलिम थे उन्होंने ख्वाब में देखा कि रोजे मैशर है, और रोजे मैशर में लोगों की सफ़े हैं, मलाइका के हाथ में सबका अमाल नामा है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब मौला वो फाइल लेते हैं, देखते हैं, साइन करते हैं, जिस पे साइन हो जाता है उसको अंदर जाने देते हैं। तो कहता ऐसे में उस शख्स का अमाल नामा आया कि जो पैसे दिया करता था इमाम बारगाह को। तो इमाम ने जब वो फाइल ली तो बगैर देखे साइन कर दी, तो मलाइका ने कहा कि या मौला आप इसके अमाल तो देखें कि कैसे हैं। कहते हैं जो हमारी राह में देते हुए देखता नहीं है, हम भी उसके अमालों को नहीं देखते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खूब देखें, ये कुछ भी खर्च किया इमाम हुसैन पर जाया नहीं जाने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी है, ये हमें जिंदा करती है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब से परवरदिगार ने तौफीक दी है मजालिस और जिक्र इमाम हुसैन करने की, मुझे जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बहुत पैसे देते हैं, नहीं, इसका मतलब इमाम हुसैन खुद इतना लुत्फ करता है, इतना करम करता है कि थोड़े में भी वसत पैदा कर देता है। ये कमाल है उनका, और ये उन्हीं का कमाल है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा जब भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले इस दर को खटखटाया करें, ये आपके लिए खुद वसीला भेजेंगे। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने मोहतरम, मुहर्रम का हम लोग बहुत इंतजार करते हैं, मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम आने वाला है, तैयारियां करते हैं, मजालिस के लिए तैयारियां करते हैं, लोग अपनी सालाना घर की मजालिस की तैयारियां करते हैं, बड़ा इंसान अपने आप को प्रिपेयर करता है। आज 4th मजलिस गुजर गई, वक्त गुजर जाता है तेजी से, वक्त गुजर गया तेजी से। कारवान मक्का से चला है, रास्ते में इमाम हुसैन हर उस शख्स को ले रहे हैं कि जो इमाम के काम आएगा। 4th मुहर्रम है, इमाम ने मदीना से किसी को नहीं लिया, छोड़कर आए लोगों को, मक्का में लोगों को हटा कर आए, मगर उस रस्ते में इमाम ने कायनात से बंदों का इंतखाब किया है, इंतखाब किया है बंदों का। जो भी ऐसा शख्स था इमाम उसको अपने पास लेकर आए हैं। हाँ अजीजाने मोहतरम, ये कारवान एक तरफ से गुजरा तो मेरे मौला ने देखा कि सामने एक खेमा लगा हुआ है खाकिस्तरी का, जरा का लाल खुद चलता हुआ उस खेमे की तरफ गया, देखा तो एक भूढ़ी सी औरत है और मसीह है, क्रिश्चियन है। उसे पूछा मौला ने क्या है, कहा मुश्किलात हैं, मेरा बेटा गया हुआ है, पानी नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी तंगी है, हाय हाय किससे पानी मांगा उस बूढ़ी औरत ने, कि नहीं जानती थी कि ये प्यासा मारा जाने वाला है। हाँ अजीजाने मोहतरम, मेरे मौला ने एक पत्थर को जमीन से हटाया तो चश्मा उबल पड़ा, چشمہ ابل پڑا، پانی دیا اس نے سراب کیا، اس کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے بڑی دعائیں دی، کہا کہ ہاں میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ جب تمہارا بیٹا آ جائے تو اس کو کہنا کہ ہم ظلم کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں اور باطل کو نابود کرنے کے لیے، تو مجھ سے سامنے آ کر میرے کاروان میں مل لے۔ ہائے مظلومیت حسین کہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسین ہے۔ چلا گیا، بیٹا آیا، جب اس نے گھر میں دیکھا کہ پانی، ماں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، اس نے پورا ماجرا سنایا، کہا کہ کون تھا؟ کہا پتہ نہیں کون تھا، کوئی حسین تھا، اس نے بلایا ہے۔ اب یہ اٹھا وہاب ابن قلبی، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے، کچھ دن ہوئی ہے، یہ اٹھے، یہ ماں بیوی تینوں آئے، جب انہوں نے امام کی شخصیت دیکھی تو اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کیا اور امام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، شب عاشورہ آئی، کتنے دن ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہوئے؟ 10 دن، 10 دن مسلمان ہوئے ہوئے ہوئے، 17 دن اس کو شادی کو ہوئے ہوئے ہیں۔ شب عاشورہ، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری بخشش نہیں کروں گی اگر تم نے اپنے آپ کو حسین پر قربان نہیں کیا۔ 10 دن کی معرفت دیکھیں آپ، معرفت کہ میں اپنا دودھ تم پر حلال نہیں کروں گی اگر تم نے اپنے آپ کو لخت جگر رسول پر قربان نہیں کیا۔ دوسری طرف بیوی، بیوی کی محبت، تازہ شادی، ابھی ابھی ہوئی ہوئی، اپنے ارمان، اپنے خواب، زندگی گزارنا، سب بیوی منع نہیں کر رہی ہے مگر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب یہ دو محبتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے وہاں کہ کیا کرے۔ شب عاشورہ گزر گئی، روز عاشورہ آیا، بیوی نے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو امام حسین سے قربان کرو، جاؤ اجازت لو بیٹا۔ اجازت لی، گیا مولا کے قدموں پہ جا کر پڑ گیا، ہائے کس طرح میرے مولا نے اسے اجازت دی ہوگی، ابھی تو اسے اپنے کاروان میں شامل کیا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، اجازت مل گئی، وہاں واپس گیا، اپنی ماں سے اجازت لی، اپنی بیوی سے، تو بیوی نے کہا کہ میں تمہیں 2 شرطوں پر اجازت دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے لے کر چلو، مجھے لے کر چلو رسول خدا کے پاس، میں نے ان سے کچھ کہنی ہے۔ کہا کہ اچھا، دوسری، کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم نے شہید ہو جانا ہے اور تم جنت میں جاؤ گے، وعدہ کرو تم جنت میں مجھے بھولو گے نہیں۔ ہاں عزیزان محترم، معرفت دیکھیں کہ جانتی تھی کہ رائے حق میں مارا جا رہا ہے، تو وہاں نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کہا نہیں، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی، مجھے امام حسین کے پاس لے کر جاؤ اور امام حسین کو گواہ بناؤ کہ تم مجھے جنت میں نہیں بھولو گے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اپنی بیوی کو لے کر مولا کی خدمت میں گیا، مولا سے اس بیوی نے کہا، مولا میں آپ سے 2 چیزیں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری اس چیز کو قبول کریں تو میری طرف سے کوئی مشکل نہیں۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا مولا میں یہ جانتی ہوں کہ یہ مارا جائے گا، مجھے اجازت دے دے، میں اس کے مرنے کے بعد میرا کوئی سرپناہ نہیں ہوگا، میرا گھر نہیں ہوگا، مجھے آپ اپنی سید زادیوں کی کنیزی میں رکھ لیجئے گا تاکہ یہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ ارے یہ بھول گئی کہ ان سادات کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے، ارے وہ سمجھی کہ یہ خاندان رسول ہے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین نے جواب نہیں دیا اس کو کہ ہاں یا نہ، خاموش رہے۔ کہا دوسری کیا شرط ہے؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے کہے کہ یہ جنت میں جب جائے گا تو یہ مجھے مت بھولے، یہ وہاں مجھے یاد رکھے۔ تو میرے مولا نے بولا ہاں یہ بہشت میں تمہیں یاد رکھے گا، تمہارے بغیر نہیں رہے گا۔ پہلی دفعہ میں کیوں خاموش تھے؟ میرا مولا جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہاب چلا، دشمن کو تیز کیا، خون کی حالت میں جب پلٹا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میری ماں راضی ہے، ایک ہی بیٹا، ایک ہی لخت جگر، جب خون کی حالت میں دیکھا تو کیا کہا ہوگا۔ مگر اس سلام ہو اس ماں پر جس نے کہا کہ نہیں میں ابھی راضی نہیں ہوئی ہوں, جب تک تو اپنے آپ کو فنا نہ کر دے حسین پر میں تجھ سے راضی نہیں ہوں. ہاں عزیزان محترم, دوبارہ گیا, گھیر لیا گیا, پکڑ دیا گیا. عمر ابن سعد کے سامنے آیا, عمر ابن سعد نے اس کے سر کو قلم کیا, اس کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا. ماں نے جب دیکھا سر کو, کہا پروردگار تیرا لاکھ شکر, تو ہماری اس قربانی کو قبول کر. پھر سر کو اٹھایا, واپس اشیاء کی فوج کی طرف پھینکا, کہا کہ جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ارے یہ ہونا تھا, دیکھا کہ اس نے دوبارہ سے خیمہ اٹھایا اور لڑنے کی کوشش کی. ماں نے, امام حسین نے ماں کو دوبارہ بلایا, دیکھا تو ابر وہاب کی بیوی نظر نہیں آتی کہ کہاں ہے. دیکھا تو وہاب کے لاشے کے اوپر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے, وہاب تمہیں جنت مبارک ہو, تم خدا کی راہ میں شہید ہو گئے. ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ ایک کشکیہ نے نیزہ مارا اور وہ خاتون وہی شہید ہو گئی. عزیزان محترم, امام حسین نے دوسری شرط جو کہی تھی کہ یہ تمہارے بغیر جنت میں نہیں رہے گا, یہ بی بھی جنت میں چلی گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما, جو لوگ زندان میں پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں زندانوں سے رہائی عطا فرما, جہاں جہاں بھی ماتم مجالس سزاداری ہو رہی ہے پروردگارہ وہاں پر مومنوں کی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں ساری زندگی غم حسین کو منانے کی اور اس پر صحیح طرح سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات اپنے محرومین کی روح کو پڑھ کر بخش دیں, اور خاص طور پر استاد سبط جعفر کی روح کو. بسم اللہ الرحمن